السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام آپ کے متفرق سوال و جواب پر مبنی ہے۔ جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں ای میل کے ذریعے سے اور دیگر اور جو ریسورسز ہیں وہاں سے جو سوالات آئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ اس پر ایک پروگرام کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جو آڈینس بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم جنرلائز ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ جاوید صاحب، جو سوالات میرے سامنے ہیں وہ ای میلز پر ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سوال اس طرح سے ہیں کہ جیسے تقدیر اور ہر ایک کا اپنا عمل، اس میں فرق کیا ہے؟ میں خود مختار ہوں اپنے عمل میں اور تقدیر ایک اور چیز ہے، تو ان دونوں کے اندر کانٹراڈکشن بظاہر نظر آ رہی ہے۔
نہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، میرا اور آپ کا بھی خالق ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں فلاں دور میں پیدا کرے گا، فلاں والدین کے ہاں ہماری پیدائش ہوگی، فلاں ملک میں ہم ظہور پذیر ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں۔ ان میں سے کسی چیز میں ہمارے کسی مشورے کو، کسی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جس آدمی کو پیدا کیا گیا ہے اس کو کیا صلاحیتیں دی جائیں گی؟ وہ شاعر ہے، ادیب ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ سائنسدان ہے، کیا بنے گا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں رکھ دی ہیں جن کی نشو و نما دے کے، جن کی تہذیب کر کے وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے وہ انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ وہ دائرہ جس میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے وہ اخلاقی دائرہ ہے۔ یعنی یہ بات کہ کیا عمل اچھا ہے، کیا عمل برا ہے، ہم نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے، کس چیز کو ترک کرنا ہے، تو اخلاقیات کے دائرے میں ہم جواب دہ ہیں۔ دنیا میں بھی جواب دہ ہیں، آخرت میں بھی جواب دہ ہیں۔ اس دائرے میں ہمیں پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اس میں جس نے اختیار دیا ہے اسی نے بتا دیا ہے کہ میں نے اختیار دیا ہے۔ یعنی وہ خالق جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے قبضۂ قدرت میں ہیں، میں نے یہ فیصلے کیے ہیں، میں نے ان کے مطابق تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میرے فیصلے کے مطابق تم دنیا میں رہو گے، میرے فیصلے کا وقت آ جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گا۔ یہ ساری چیزیں تو تقدیر ہیں، طے کر دی ہیں اس نے۔ لیکن یہ بات کہ میں نے تمہیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ من شاء فلیومن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کر لے۔ ہدینا السبیل، ہم نے انسان کے سامنے اخلاقی معاملات میں راستے کھول دیے، وہ جس راستے کو چاہے اپنے لیے اپنا سکتا ہے۔ ہدینا النجدین، دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے، فالحمہا فجورہا وتقواہا، تو اسی خالق نے یہ سب باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ تمہیں میں نے اخلاقی دائرے میں یہ اختیار دیا ہے کہ تم جو طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو وہ کرے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، تم جو کچھ کرو گے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنے ارادے سے کرو گے، اور اسی کی بنیاد پر میں تمہیں جواب دہ ٹھہراؤں گا۔ اس میں اگر تمہارے پاس کوئی عذر ہوگا، کسی معاملے میں تمہارے ارادے کو متاثر کیا جائے گا، کوئی تم پر جبر کرے گا، تو اسی لحاظ سے میں تمہارا مواخذہ بھی نہیں کروں گا۔ مواخذے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ تمہیں وہ کام کرنے کا شعور تھا، تمہیں وہ کام کرنے کی آزادی تھی، تمہیں وہ کام کرنے کا اختیار تھا، تم نے اپنی آزادی اور اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں دائرے بالکل الگ الگ ہیں، اور جس نے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہاری ایک تقدیر قائم کی ہے، اسی نے یہ بھی بتا دیا ہے۔
لیکن جاوید صاحب، قرآن مجید میں پھر یہ بھی تو ہے نا کہ پیغمبر سے مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہم دیں گے۔ تو جب ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دے گا، تو پھر وہ اخلاقیات کے اندر میں صحیح اور غلط کی تمیز میں میرا اختیار کہاں ہے، جب ہدایت وہیں سے آنی ہے؟
نہیں، وہ پوری آیت جو ہے اس کو پڑھیے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینے اور ہدایت سے محروم کرنے کے لیے میرا ایک قانون ہے، اور وہ قانون قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی قدر کرتا ہے جو اس نے انسان کے اندر بدیت کر کے بھیجی ہے، جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو خدا کی ہدایت کی روشنی میں زندگی شروع کرتے ہیں، وہ ہدایت ہماری فطرت میں ڈال دی گئی ہے، فطرت میں الہام کر دی گئی ہے، اسی کو بیان کیا قرآن نے، فالحمہا فجورہا وتقواہا۔ تو جو انسان اس ہدایت کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے لیے ہدایت کے اور دروازے کھولتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو پھر ایک وقت تک اسے مہلت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر اس پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے، جس کے مطابق ہدایت ملتی ہے، جس کے مطابق انسان اس گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں ابتدا میرے اور آپ کے ارادے سے ہوتی ہے، میرے ارادے کا انعام بھی ملتا ہے اور میرے غلط ارادے کی سزا بھی ملتی ہے، اور وہ سزا اسی صورت میں ملتی ہے کہ بعض اوقات دلوں پر مہر تک کر دی جاتی ہے، لیکن پہلے میں ارادہ کرتا ہوں، میں اختیار کو استعمال کرتا ہوں، میں غلط یا صحیح راستہ اختیار کرتا ہوں، یہ عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جہاں وہ بات کہی یہ پیغمبر کو مخاطب کر کے، وہاں یہ بتایا ہے کہ یہ ہدایت کسی کی خواہش پر نہیں مل سکتی، اس کے لیے میرا ایک قانون ہے، میں اس کے مطابق ہدایت دیتا ہوں۔ پیغمبر خواہش کرے کہ فلاں آدمی کو ہدایت مل جائے، فرمایا اس کا کوئی امکان نہیں، میں خواہش کروں آپ خواہش کریں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اصل میں ہدایت اس وقت ملے گی جب خدا کے قانون کے مطابق وہ معاملات انجام پا جائیں گے جس کے نتیجے میں ہدایت ملا کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اس جگہ واضح کیا جس کا آپ نے حوالہ دیا۔
جاوید صاحب، ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا ایک وعدہ کر لیا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بھوک اور افلاس سے اور رزق نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، تھر کے اندر دیکھیں بچے مر گئے خود بھوک کی وجہ سے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا رزق دینے کا، وہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔
نہیں دیکھیے، وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا ہے تو اس میں رزق کے پورے سامان کا اہتمام کر دیا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے وہ سب کچھ زمین کے اندر موجود ہے۔ جتنے انسان بھی قیامت تک وجود میں آئیں گے ان کے لیے اللہ نے وسائل رکھ دیے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ سوال للسائلین، یعنی میں نے تو کوئی تفریق نہیں کی، برابر رکھ دیے ہیں، وہ اس دنیا میں موجود ہیں، وہی وسائل ہیں جن کو آپ دریافت کر رہے ہیں، یہ زمین کے خزانے ہیں جنہیں آپ نکال رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی سائنس نے ایجاد کیا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں گھر بیٹھ کے ایجاد کر لیا، وہ اصل میں دریافتیں ہیں، یعنی اس کائنات کے اندر ہی وہ خزانے موجود تھے۔ فصلوں کو ہم کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے تھے، ان سے کس طرح زیادہ جھاڑ لے سکتے تھے، کس طریقے سے ہم زمین کے خزانوں کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا سکتے تھے، یہ سارے امکانات خدا نے رکھ دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے اس کا رزق موجود ہے، لیکن یہ رزق ایک قانون کے مطابق ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کو جدوجہد کرنی ہے، اس کو صحیح کرنی ہے۔ پھر اس جدوجہد کے راستے میں انسان بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک طرف فرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، دوسری طرف معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر فرد اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، نکھٹو بن کر رہ جائے، کام کرنے سے اجتناب کرے، اپنی تربیت ٹھیک طریقے سے نہ کرے، جس زمانے میں وہ پیدا ہوا ہے اس کے لحاظ سے جو ضروری ہنر سیکھنے ہیں وہ نہ سیکھے، تو وہ اپنے لیے رزق کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاشرہ منصفانہ تقسیم میں معاونت کرنے سے انکار کر دے، یا اس میں ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس میں محرومیاں بڑھتی چلی جائیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تو انسان بحیثیت انسان اپنی انفرادی جدوجہد بھی اگر ٹھیک رکھے اور اجتماعی جدوجہد بھی ٹھیک طریقے سے کرے تو اس کے نتیجے میں رزق موجود ہے۔ یہ بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ رزق کے اسباب موجود ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گلاس لے کر اور ایک آپ کے لیے کھانے کا دسترخوان لے کر آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اسباب فراہم کرنے ہیں، یہ اسباب فرد نے بھی فراہم کرنے ہیں، یہ اسباب معاشرے نے بھی فراہم کرنے ہیں، یہ منظم ریاست نے بھی فراہم کرنے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو لوگ بھوکوں مریں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مرنا اصل میں یہ علاج نہیں ہے، جدوجہد اصل علاج ہے۔ جو میرا قانون ہے اس کے مطابق آگے بڑھو، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا۔
تو جاوید صاحب، پھر یہاں سے تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کے اسباب تو پیدا کیے ہیں، لیکن جدوجہد ہمیں کرنی ہے اور اس کے لیے وسائل ہمیں مہیا کرنے ہیں۔ لیکن اب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں یا میرا معاشرہ یا میری ریاست وسائل نہیں مہیا کر پائیں گے، اور اس وجہ سے میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہوں، تو گویا اس نے اللہ کے اس قانون کو تو نہیں توڑا، اس نے وہ مسائل دیکھے یہاں پر اس ریاست کے اندر اور پھر وہ اس نے یہ اقدام کیا۔
یہ غلط اقدام کیا اس نے، اصل میں اس نے تو خدا کے خلاف بغاوت کر دی، اس نے گویا خدا کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ اس کو ساری اپنی طاقت صرف کرنی تھی اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اپنے لیے معاش کے دروازے کھول سکے، یعنی اس نے یہ غور نہیں کیا کہ میں جب شادی کر رہا تھا تو میں نے اس وقت جائزہ لیا تھا کہ کیا میں یہ ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو جس وقت پڑھنے کا موقع تھا، ہنر سیکھنے کا موقع تھا، اس وقت ہنر مندی اپنے اندر پیدا کرنے کی طرف لگایا تھا، تعلیم کی طرف لگایا تھا، جب میں نے وقت ضائع کیا تھا تو اپنا بھی تو جائزہ لینا چاہیے تھا نا اس کو۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ یک بجک خودکشی آپ کے اوپر آ کے مسلط ہو جاتی ہے، پہلے بہت سی تاریخ گزر چکی ہوتی ہے، آپ بہت سے فیصلے کر چکے ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت تھی۔ یہ اس نے غلط اقدام کیے اور اس اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں کو اٹھا رہا ہے تو کیا ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے اس نے ضروری تیاری کر لی ہے؟ یہ شادی کرتے وقت بھی اس کو سوچنا تھا، یہ بچہ پیدا کرتے وقت بھی اس کو سوچنا تھا۔ اگر دونوں مرحلوں پر اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوگا جو کچھ وہ کر رہا ہے، اور یہ در حقیقت ایک بزدلانہ اقدام ہے۔ اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ شعوری فیصلہ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب وہ یہ ذمہ داریاں لے رہا تھا۔ کیا خدا نے کسی جگہ سے بچے اس کی جھولی میں ڈال دیے تھے؟ اس نے کچھ اقدامات کیے تھے، ان اقدامات کے موقع پر اس کو شعور نہیں تھا، اس کو احساس نہیں تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو انسان کو اپنی عقل، اپنے شعور کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ خودکشی کر کے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دینا چاہیے۔
ایک ای میل پر سوال یہ آیا، پریکٹیکل نوعیت کا سوال ہے، کہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں غیر ملکی ایئر لائن میں جاب کرتا ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں سرو کرتے ہیں جہاز میں، اسٹیورڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں اپنے مسافروں کو الکحلک ڈرنک سرو کرنی پڑتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟
یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ نشہ کرنا ہے،
ٹھیک،
اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ جوا اور یہ شراب نوشی یہ اصل میں گندا شیطانی کام ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ ایک ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، ان کی ایک ملازمت ہے، اس کے تقاضے سے انہیں کو خدمت انجام دینی پڑتی ہے، تو اس پر امید ہے کہ اللہ مواخذہ نہیں کریں گے، ان کو اس کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ کے قریب نہیں لانا چاہیے۔
جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ اس کے پینے کی حرمت بیان کی گئی ہے، وہ حدیث ہے جس کا ایک مفہوم ہے کہ وہ شراب پینے والا، اسے کشید کرنے والا، اسے لانے والا، یہ سارے جو ہیں چیزیں، تو اس میں یہ شامل نہیں ہو جائے گا؟
دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ میرا ایک انفرادی وجود ہے، اس پہ مجھے اللہ نے روک دیا ہے کہ مجھے شراب نہیں پینی، مجھے سود نہیں کھانا، مجھے کسی کا حق تلف نہیں کرنا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک مسلمان حکومت میں کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی، مثال کے طور پر شراب پر پابندی لگا دی، اس کے بعد ظاہر سارے مجرم ہو جائیں گے۔ تو کسی روایت کے اندر جو بات بیان ہوتی ہے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر بیان کی گئی ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر آ کر جب سوسائٹی کی تربیت ہوگی تو اس کو آؤٹ لا کر دیا، اب ریاست کی پوری طاقت اس کو شامل ہو گئی۔ اس میں جو آدمی قانون کو توڑ کر شراب کشید کرے گا، بازار میں لائے گا، لوگوں کو دے گا، وہ مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تو صورتحال یہ نہیں ہے، اس وقت دنیا بھر میں یہ چیز مباح سمجھی جاتی ہے، یا کم سے کم لوگ اس کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہیں۔ تو یہاں اب پھر اصل حکم اپنی جگہ پر آ جائے گا، اور وہ اصل حکم کیا ہے کہ آدمی کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔
جاوید صاحب، ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے، یہ ایک تہوار ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا سینٹ ویلنٹائن سے ہوئی تھی، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی شادی کرنے کے اوپر، تو انہوں نے شادی کرنے کی ایک تحریک چلائی۔ پھر اس کے بعد کئی مراحل سے گزرتے گزرتے تہوار مغرب سے ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے۔ تہوار ہمیشہ اسی طرح سے بنتے، پیدا ہوتے اور مختلف ثقافتوں کی شناخت بنتے ہیں۔ ہم جب مسلمان کی حیثیت سے اپنی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب میں تشریف لائے، عرب میں بھی بہت سے تہوار تھے، اور عربوں کے ہیں وہ پہلے سے رائج تھے، ان میں سے کسی کی بنیاد کشتی، کسی کی بنیاد کشتی۔ اسلام نے ان میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی شرک یا اس میں کوئی بد اخلاقی ہو۔ پھر اس کے بعد مسلمان عجم میں آئے، ایران میں بھی بہت سے تہوار تھے، نوروز کا تہوار آپ جانتے ہیں کہ بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے، چنانچہ اس پر بھی کوئی تنقید نہیں کی گئی، البتہ اس میں اگر کوئی پہلو ایسا تھا جس کے اوپر اخلاقی لحاظ سے اعتراض پیدا ہوتا تھا تو مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی پاکیزگی کے ساتھ زندگی میں داخل کریں۔ ہندوستان میں آ گئے تیسرے دور میں، یہاں پر بھی بہت سے تہوار ہیں، ہماری شادی کی، بیاہ کی رسوم ہے، بسنت کا تہوار ہے، اور بہت سے بہار کے تہوار ہیں، یہ درحقیقت یہاں کے ہیں۔ تو ہر تہوار کے بارے میں یہی ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی برائی کی چیز ہے، کوئی خرابی ہے، یعنی خرابی کیا ہوتی ہے، شرک ہے، حق تلفی کا کوئی پہلو ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کوئی پہلو ہے، کوئی اخلاقی پہلو ہونا چاہیے جو قابل اعتراض ہے، آپ کو اس کو نکال لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سالگرہ جو آپ مناتے ہیں، ہر گھر میں منائی جا رہی ہے اب برتھ ڈے، یعنی ویلنٹائن ڈے سے پہلے تو برتھ ڈے داخل ہوئی ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح اب آپ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو ایک گلوبل ولیج ہے، اس میں تہذیب کا روز تبادلہ ہو رہا ہے، ریڈیو نے، ٹیلی ویژن نے، انٹرنیٹ نے، بے شمار چیزوں میں آپ کو ایک کر دیا ہے۔ اب وہ چیزیں جو اس وقت امریکہ کے کسی گاؤں میں پیدا ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے کسی گاؤں میں پہنچ جائیں، تو اس وجہ سے آپ یہاں پر اب دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے، یہ چیزیں آئیں گی۔ اس میں سارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی تہذیبی شناخت کا احساس ہو، ہماری تربیت ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہماری اخلاقی اقدار کیا ہیں، ہم پر یہ بات واضح ہو کہ ہمیں اپنی شناخت کیسے قائم رکھنی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, جب آپ اپنی شناخت کو توانا کر لیتے ہیں تو جو چیز بھی آئے گی, کوئی تہوار آئے گا, کوئی رسم آئے گی, کوئی رواج آئے گا, آپ اسے یا تو اپنی شناخت کے خلاف سمجھیں گے تو خود ہی رد کر دیں گے, قبول نہیں کریں گے, اور یا آپ کیا کریں گے, آپ اس کے اندر سے اخلاقی پہلو سے تجزیہ کر کے اس کو اپنے سانچے میں ڈال لیں گے, تبدیلی کر لیں گے, یہ بھی ہو جائے گا. اور ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کو بہنے ہی اپنا لیں گے. تو اصل میں سارا زور اس پر رکھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی شناخت توانا رہے. اس کے بعد تہوار بھی آئیں گے, رسوم بھی آئیں گی, روایات بھی آئیں گی, ان کی کانڈمنیشن سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی شناخت کو توانا کیجیے, اپنے اخلاقی اقدار کا شعور اپنے اندر پیدا کیجیے, اس کے بعد لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے کس چیز کو کتنا اور کیسے اپنانا ہے. آج سے 50-100 سال پہلے ہمارے گھروں میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بچہ کب پیدا ہوتا ہے, اور پیدا ہو گیا ہے تو اس کا اگلا سال آ گیا ہے اور اب ہم نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گیت گانا ہے, کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. تو یہ چیزیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ان کو لوگ اپناتے ہیں. مذہب اس طرح نہیں دیکھتا چیزوں کو, وہ آپ کی اخلاقی شناخت کو قوی کرے گا, اس کو مضبوط کرے گا, اور پھر یہ کہے گا کہ اب جو چیز بھی تم نے اپنانی ہے, لباس ہے, رسم ہے, آپ صوفے پر نہیں اٹھتے تھے, آپ کے یہاں تو چاندنی بچھائی جاتی تھی گھروں میں, آپ کے گھر اس طرح سے نہیں ہو سکتے ہوتے تھے. تو چیزیں آئیں گی. اس لیے میرے نزدیک اس میں جو کنڈمنیشن کا رویہ ہوتا ہے, یہ کوئی صحت مندانہ رویہ نہیں ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کی اقدار کیا ہیں, اپنی قوم کو اس میں تربیت کریں, اور اپنے نوجوانوں میں بھی ان اقدار کا شعور پیدا کریں. وہ اقدار کا شعور جب آپ پیدا کر دیں گے تو وہ بری سے بری چیز کو ایسی شکل دے دیں گے کہ جس کے اندر سے برائی نکل جائے گی اور ایک اچھا پہلو نمایاں ہو جائے گا.
ٹھیک.
السلام علیکم جاوید صاحب, میرا نام زینب قریشی ہے. آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ اڈاپشن کے بارے میں, اسلام میں اڈاپشن کا کیا کانسیپٹ ہے, اور کیا اسلام انکریج کرتا ہے اڈاپشن کو یا نہیں؟
یہ اسلام تو اڈاپشن کو موضوع نہیں بنا رہا, یہ اس کا کوئی موضوع ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک انسانی ضرورت ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی تو انسان کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بچے کو اپنا لیں. اسی طرح بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, لاوارث ہوتے ہیں, ایدی سینٹر کے پاس ہیں, کسی اور جگہ ہیں, تو ان بچوں کو بھی بہرحال اگر والدین مل جائیں یا والدین کی شفقت مل جائے, محبت مل جائے, تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہے. نیکی کے ہر خیر کے کام کو اللہ بھی پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی اس کو پسند کیا ہے. تو اس لیے اگر کوئی کسی کے بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے یا اسے اپنی سرپرستی میں لینا چاہتا ہے تو یہ نیکی اور خیر کا کام ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس میں ایک اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بچے کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں, یعنی اڈاپٹ کرنا تو ایک اچھا کام ہے, کریں آپ, لیکن اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کو کل باشعور ہونا ہے. آج وہ بچہ ہے, کل وہ باشعور ہوگا. جب ایک بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنی شناخت مانگتا ہے. یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. وہ جو اس کی شناخت ہے وہ کیا ہے, تو آپ اس کی شناخت کو چھپا نہیں سکتے. یہ اخلاقی لحاظ سے ایک جرم ہوگا, اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کا تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر اخلاقی لحاظ سے اس کی شناخت اس کو نہیں بتائی گئی, یا اس کو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کہاں کا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے, تو بعض اوقات جب یہ بات بڑی عمر میں اس کے علم میں آئی تو وہ نفسیاتی مریض ہو کے رہ گیا. تو انسان کی شناخت کا یہ پہلو ہے جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی انسان کی, کوئی انسان ہے, یعنی وہ کوئی مٹی کا بت نہیں ہے جو آپ نے اپنی گود میں لے لیا, وہ انسان ہے. اس انسان کا باپ کون تھا, اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو اس حقیقت کو بھی آپ اس سے نہیں چھپا سکتے. اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا جانا چاہیے, اس کے ساتھ کوئی فریب نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کا لحاظ کریں کیونکہ یہ اس کا حق ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اڈاپٹ کرنے پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اڈاپٹ کریں, سرپرست کی حیثیت سے اپنا نام لکھوائیں, آپ اپنا نام اس کو دیں اسی حیثیت سے, اور اس کے لیے قانون بنائے جائیں, ضابطے بنائے جائیں, یہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ یہ تو ایک روزمرہ کی ضرورت ہے, یہ بے اولاد جوڑوں ہی کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت سے بچوں کی ضرورت ہے کہ ان کو کوئی سرپرستی مل جائے. تو اسلام اس کو کیوں ممنوع قرار دے گا؟ اس کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے, اور اس کو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے خود موضوع بنا کر یہ بتا دیا ہے کہ آپ بچے کی شناخت نہیں چھپا سکتے.
اچھا جاوید صاحب, یہ اسی سے ضمنی سوال یہ ہے کہ اگر ہم سرپرست کے طور پر اس بچے کی پرورش کرتے ہیں, نام نہیں چھپا رہے اس کے والد کا, تو کیا وہ ہماری وراثت میں بھی اسی طرح کا حقدار ہوگا جیسے کہ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے؟
نہیں, اس کا کوئی حق وراثت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے, آپ کو خود اس کے لیے وصیت کرنی ہوگی. وراثت کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کیا ہے وہاں جگہ جگہ دہرا کر یہ کہا ہے کہ آپ پہلے وصیت کیجئے. پہلا حق آپ کا ہے کہ آپ وصیت کریں. تو اگر آپ نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں، اس کو جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں اپنی خوش دلی سے دیں، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد آپ کی میراث آپ کے بچوں کو ملے گی۔ اور یہ وصیت کا حق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا ہے۔ لوگ میراث کو جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے اور پہلے ان کو یہ حق استعمال کرنا چاہیے۔
وصیت ان میکسیمم کتنی کی جا سکتی ہے؟
جتنی آپ عدل انصاف کے مطابق صحیح سمجھیں۔ اصل میں اس میں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ ایک تہائی سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل متعین کیس میں یہ مشورہ دیا تھا، یعنی ایک آدمی کے حالات آپ کے سامنے آئے، اس نے ایک مشورہ مانگا تو آپ نے اس کو کہا کہ ایک تہائی کافی ہے۔ قانون کے لحاظ سے وصیت کے حق پر کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ وصیت کریں، آپ اپنی اولاد کے لیے، مثال کے طور پر میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ کے سارے بیٹے برسر روزگار ہو گئے، آپ نے پڑھا دیا، لکھا دیا، شادی بیاہ کر، ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، اس کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں الگ سے۔ آپ کی کوئی بچی متعلقہ ہو گئی، کوئی بچہ معذور ہے، اس کے لیے وصیت کریں۔ تو وصیت کسی خدمت، کسی ضرورت کی بنیاد پر آپ کو اپنے وارثوں کے حق میں بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کو مل جائے۔
آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
السلام علیکم سر، میرا نام عبد الحنان ہے، میں آپ سے دو کوشچنس پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، تو یعنی کہ اگر آپ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو اسے کہیں بس سلام۔ اور کچھ ہمارے والدین یا کچھ بہن بھائی یا دوست اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو اگر درست کے بارے میں بتائیں، حقیقت سے آشنا کروانے کی کوشش کریں، تو وہ ہم پر طنز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ جاہل کی کیا تعریف ہے، مطلب کہ کس طرح ہم یہ اندازہ کر سکیں گے کہ ان کو اس بات کو وہیں پر ختم کریں یا پھر ان کو سمجھاتے رہیں۔ اور دوسرا مجھے بتائیے کہ یہ جو آج کل کے وائز ہیں، ہر کوئی ہر کسی کو اپنی طرف کھینچنے میں لگا ہے، اور ہر کوئی ایک طرح سے جنت کی بشارت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جاوید صاحب، یہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل ہوگا کون اور ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہم اب بحث اب ہمیں آگے نہیں بڑھانی؟
یہ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو ہمیشہ علمی طریقے سے کرنی چاہیے، استدلال کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دلیل دیں، مہذب طریقے سے اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھیں، دوسرے پر کوئی چیز ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں، اپنی بات کہیں، دوسرے کی بات سنیں۔ جب تک یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور آپ علم اور استدلال کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کوئی جہالت کا سوال نہیں ہے۔ لیکن جس وقت کوئی آدمی اپنے منہ میں کپ بھرنے لگ جاتا ہے، آستین چڑھا لیتا ہے، دلیل کو ایک طرف پھینک دیتا ہے، وہ آپ کو سب و شتم کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ایسا رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس میں صرف جذبات ہی جذبات ہوتے ہیں، یعنی آپ عقلی تبادلہ خیالات کر ہی نہیں سکتے اس کے ساتھ، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ جس کو عربی زبان میں جہالت کہا جاتا ہے۔ جہالت ایک تو ہماری اردو میں لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ناواقفیت، یہ عربی زبان میں جہالت ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جذبات سے مغلوب ہو گیا، اس نے علم اور عقل کو ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ جواب میں آپ کو سب و شتم ملے گا، آپ کو طنز و تحقیر سے سابقہ پیش آئے گا، کوئی گفتگو نہیں ہو سکے گی، کوئی مکالمہ نہیں ہو سکے گا، مہذب طریقے سے آپ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، ہوگی تو الزام تراشی ہوگی۔ تو یہ صورت جس وقت پیدا ہو جائے تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ پھر آپ شائستگی کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ یہ قالوا سلاما جو ہے، یہ اصل میں عربی زبان میں اس کی تعبیر ہے کہ شائستگی سے پھر آپ اجازت لے لیں، یعنی آپ اس موقع کے اوپر پھر ایسا نہ کریں کہ دوسرا اگر جذبات سے مغلوب ہو جائے تو آپ بھی ہو گئے، دوسرے نے منہ میں کپ بھر لیا تو آپ بھی بھر لیں، دوسرے نے تان و تشنی شروع کر دیا تو آپ بھی جواب میں، اس نے اینٹ ماری آپ پتھر لے کے اس کے اوپر پل پڑے۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہم کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی حال میں بھی نہیں کرنا آپ نے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ خدا کی بات لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ادو الٰ سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، استدلال کے ساتھ دلیل دیں، دلیل سنیں، دلیل کی بنیاد پر بات کریں۔ آپ کا رویہ ایک مہذب شائستہ انسان کا ہونا چاہیے، دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات پیش کریں حکمت کے ساتھ۔ نصیحت کرنی ہے، موعظۂ حسنہ، اور پھر فرمایا کہ وہ جادل ہم بلتی حسن، اگر مباحثے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ مباحثہ ایسا شائستہ ہونا چاہیے کہ خوشگوار ماحول میں آپ بات کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، دوسرا آپ کی دلیل کی غلطی آپ پر واضح کر رہا ہے۔ یہ طریقہ دوسرے سے بھی آپ کو توقع کرنی چاہیے کہ وہ اختیار کرے، آپ کو بھی یہی اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے آپ ہٹیں گے تو جہالت، دوسرا ہٹے گا تو جہالت. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, جو زبان استعمال کی جاتی ہے, جس طریقے سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, یہی وہ چیز ہے کہ جو جہالت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے یا اس کے لیے میری یا آپ کی ضرورت ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جہالت کیا ہے. جہالت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس طریقے سے آفتاب نظر آ جاتا ہے ایسے ہی نظر آ جاتی ہے. علم استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والا آدمی کبھی اپنی آواز اونچی نہیں کرے گا, کبھی آپ پہ طعن و تشنیع نہیں کرے گا, کبھی آپ کی نیت پر حملہ نہیں کرے گا. وہ اپنی بات کہے گا, سادگی کے ساتھ دلیل دے گا, آپ کی بات سنے گا, اچھی بات ہے قبول کر لے گا, بات سمجھ میں نہیں آئی تو شائستگی سے اعراض کر لے گا. تو یہ صحیح رویہ ہے جو ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے.
ٹھیک. اچھا, ان کا جو دوسرا سوال تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ حق ہے اور وہی ٹھیک بات ہے, تو اب یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ حق بات ہے؟ اور اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے چلتا ہے, اسے فالو کرتا ہے اور وہ بات حق نہ ہو, تو اس میں اس شخص کا کتنا وبال ہوگا, اور وہ جو دوسرا جو حق سمجھ کر بلا رہا تھا اس کا کیا وبال ہوگا؟
یہ بات دنیا میں کوئی اور قوم کہے یا کسی اور قوم کا فرد کہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ قابل اتنا ہو. مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. یعنی ان کو اس کی ضرورت کیوں لاحق ہو گئی کہ وہ لوگوں کے پیچھے چلیں؟ ان کو چاہیے وہ خدا کی کتاب کا مطالعہ کریں. دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہوئے ہیں, اس پر بہت سا علمی کام ہو چکا ہوا ہے. ایسے اہل علم,
ترجمے اور تشریح میں فرق بھی تو آتا ہے نا اوپینین کا. جاوید صاحب,
زیادہ سے زیادہ دو یا تین آراء ہوں گی, ان پر کسی صاحب علم کے ساتھ جا کے اس بات کو سمجھ لیں. علماء کا کام رہنمائی کرنا ہے, ان کا اپنے پیچھے لگانا کام نہیں ہے. یعنی آپ کو کس کے پیچھے چلنا ہے, وہ تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, ہم اصل میں نہ کبھی اس کو پڑھتے ہیں, نہ کبھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں, نہ کبھی مذہب کو, دین کو جس طرح کے سمجھنا چاہیے سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد جس کا جی چاہتا ہے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. تو یہ بیماری جو ہے یہ خود ہمارے اندر ہے, اس لیے یہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے اپنی کتاب نازل کی, میں نے اس کتاب کی حفاظت کی, میں نے اس کو ایک ایک شخص کے گھر تک پہنچا دیا. اس کے بعد تم مجھے بتاؤ کہ کیا اس کتاب نے تمہیں گمراہ کیا تھا؟ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی کبھی قرآن مجید کو سادہ ترجمہ بھی کبھی پڑھ لیا ہے, ممکن نہیں ہو سکا کہ پھر اس کو گمراہ کر سکے.
اچھا جاوید صاحب, ایک یہ پریکٹیکل سچویشن ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی سادہ ترجمہ بھی پڑھ لیا ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سادہ ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو سارے تراجم جو ہیں وہ با محاورہ نہیں ہوتے, وہ لفظی ترجمے بھی ہوتے ہیں. اور جب وہ پڑھتے ہیں ہم تو ایسا لگتا ہے کہ بات بڑی بے ربط سی ہے, اور یہ سمجھ کر شاید پھر ہم بند کر دیتے ہیں قرآن مجید کو, رکھ دیتے ہیں, اور ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے. اس سچویشن میں کیا کرے انسان؟
نہیں, میرے خیال میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ترجمے ہیں تو بہت اچھے ترجمے بھی وجود میں آ گئے ہیں, انگریزی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ہیں. آپ کو کوئی بھی چیز اگر غیر معیاری لگتی ہے تو آپ دوسری چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے بہت کام کیا ہے قرآن مجید کے اوپر, آپ اچھے ترجموں تک پہنچ جائیں گے. اور اگر اس کے باوجود کسی جگہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کسی صاحب علم سے مشورہ کر لیجئے. آپ کو اس کی بات معقول لگی ہے, بہت اچھی بات ہے, کسی دوسرے صاحب علم سے پوچھ لیجئے. یعنی علماء ہوں, اساتذہ ہوں, وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ان کے پیچھے لگ جائیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کریں, آپ کا ہاتھ پکڑیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ بات کیسے ہے, اور وہ چیز آپ کے علم اور عقل کو اپیل کرتی ہے تو آپ اسے قبول کرتے ہیں. تو اپنی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ آپ خود چیزوں کو سمجھیں, خود سوچیں. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, اس میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن میں سرے سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. مجھے بتائیے, اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہونی ہے. اس میں کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے؟ کسی عالم نے اس سے مختلف بات کبھی کی ہے؟ مجھے بتا دیجئے اگر کسی نے کی ہو. اچھا, ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے, ہمیں روزہ رکھنا ہے, ہمیں اللہ توفیق دے تو عمر میں ایک مرتبہ حج کر لینا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنے مال میں سے. اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کسی نے کبھی اختلاف کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بالکل متفق علیہ ہیں. ہمیں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا ہے, ہمیں کم نہیں تولنا, ملاوٹ نہیں کرنی, دھوکہ نہیں دینا, کسی کا مال نہیں کھانا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, کسی کی جان مال آبرو کی حرمت کو پامال نہیں کرنا. اس میں کس نے اختلاف کیا؟ اختلافات ان چیزوں میں ہوتے ہیں میرے بھائی جن چیزوں کا تعلق علم سے ہے. ان میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایک رائے آپ نے کسی ایک صاحب علم کی اختیار کر لی جو کسی دوسرے کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے کوئی قیامت پرپا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ معراج آپ نے مانا تھا جسمانی ہے یا روحانی ہے. فیصلہ اس پر ہوگا کہ آپ کے علم اور اخلاق کی کیا صورتحال رہی. آپ نے کیا فی الواقع اپنے خدا کو خدا مانا؟ آپ قیامت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتے رہے؟ آپ نے اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھا؟ آپ نے نماز کا اہتمام کیا؟ آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، آپ اپنے مال کو خدا کی امانت سمجھا، خدا کی راہ میں خرچ کیا، ان میں سے کون سی چیزیں جس میں اختلاف ہے؟ میرے نزدیک تو یہ خود ایک بہانہ بازی ہے جو ہم کرتے ہیں، ورنہ پورا کا پورا دین بالکل واضح ہے ہر شخص کے سامنے۔
آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
السلام علیکم سر، میرا نام فہیم بٹ ہے۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے زوال اور اخلاقی پستی کی وجہ دین سے دوری بتائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے تمام بے دین معاشرے ہم سے زیادہ با اخلاق اور مہذب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ کوئی آدمی اچھی اقدار سے کب دور ہوتا ہے؟ اخلاقی پستی اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر جو اقدار یا ویلیوز کا شعور دیا گیا ہے وہ پست ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کی تعلیم گاہیں تربیت میں کمی کرتی ہیں۔ یعنی مذہب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ اسے اختیار کریں گے تو آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ مذہب تو ایک نسخہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں، یہ بتا دیں گے کہ آپ کو صحیح رویے کیا اختیار کرنے چاہیے۔ ان رویوں کے اندر لوگوں کی تربیت کرنا، ان کے اندر اس کا شعور بیدار کرنا، یہ در حقیقت پہلے مرحلے میں والدین کا کام ہے، اس کے بعد آپ کے تربیتی نظام، آپ کے اساتذہ، آپ کے مجموعی ماحول کا کام ہے۔ یہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت ناقص ہو گئی ہے۔ یعنی ہماری مسجد اپنا کردار ادا نہیں کرتی، ہمارا دانشور اپنا کردار ادا نہیں کرتا، ہمارے علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے، ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم اعلیٰ اقدار کو اپنا مسئلہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تربیت کے نظام کی خامی ہے جس سے بتدریج اخلاقی لحاظ سے ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جن معاشروں کی آپ بات کرتے ہیں ان میں اجتماعی اخلاقیات کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اپنے معاشرے کی اقدار سے واقف ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے سڑک کیسے پار کرنی ہے، اسے بتایا جاتا ہے تم نے قطار کیسے باندھنی ہے، اسے بتایا جاتا ہے تم نے دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کا جذبات کا خیال رکھ کے کیسے تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آپ جب یہ چیزیں بتائیں گے نہیں اپنے بچوں کو اور ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر اخلاقی لحاظ سے پستی میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ہمارے تربیتی نظام کو درست کیا جائے۔ مذہب تو صرف رہنمائی فراہم کرے گا۔ اس وقت آپ جن دنیا کی قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی اخلاقیات نے ہزاروں سال تک تربیت کی ہے اور وہ ان کے خمیر کے اندر جا چکی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر انسانی حقوق کا تصور پیدا ہوا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر بڑے ادارے وجود میں آئے ہیں۔ تو وہ قومیں در حقیقت اس بات کے بارے میں متفکر رہتی ہیں کہ ان کی آئندہ نسلوں کو کن اقدار کو اپنانا ہے، کن اخلاقیات کو اپنانا ہے۔ چنانچہ جن معاملات میں ان کے ہاں غلطی ہوتی ہے اس کے بھی برے اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے تربیتی نظام کو کتنا بہتر کرتے ہیں، اس پر اصل میں فیصلے کا انحصار ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہاں آپ سے کوئی کوشچن؟ آپ کا۔
السلام علیکم سر، میرا نام ظفر عباس جعفری ہے اور میرا سوال ایک یہ ہے کہ دشمن ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے کے بارے میں ہمارا مذہب ہمیں کوئی اصول دیتا ہے؟
ہمارے مذہب میں مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ آپ کو پوری دنیا سے تجارت کرنی ہوتی ہے، تجارت ایک بالکل جائز کام ہے اور اس کے لیے جو اخلاقی اصول ہیں، مذہب کا موضوع وہ ہے۔ یعنی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، اپنا مال بیچیں گے تو عیب بتا کر بیچیں گے، یہ اخلاقی تعلیمات آپ کو دی گئی ہیں اور ان اخلاقی تعلیمات کے مطابق آپ کو مسلمانوں سے بھی تجارت کرنی چاہیے، آپ کو غیر مسلموں سے بھی تجارت کرنی چاہیے۔ تجارت کے لیے مسلم ملک اور غیر مسلم ملک کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔
ایک اور سوال ہے جاوید صاحب کہ آپ نے اپنی پچھلے پروگراموں میں حج کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ حج کی جو قربانی ہے وہ نفل عبادت ہے، لیکن اسی پروگرام میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حج پہ جب ہم جاتے ہیں، پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں، تو وہ جو قربانی ادا کرتے ہیں وہ کفارے کے طور پر ہوتی ہے اور وہ قربانی ظاہر ہے کہ لازم ہے، کفارہ ہے، وہ تو نفلی عبادت ہے یا وہ کفارہ ہے، اس کو ذرا واضح کر دیجئے گا۔
دیکھیے، ایک تو یہ چیز ہے کہ جو حج کے مناسک آپ ادا کرتے ہیں ان میں کچھ مناسک وہ ہیں جو لازم ہیں، یعنی اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازم کر دی گئی ہیں، بالکل ایسی جیسے نماز ہے۔ یعنی نماز میں مثال کے طور پر اذکار کا جائزہ لیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا، یہ لازمی اذکار ہے۔ اس کے بعد آپ پہ اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ رکوع میں کیا پڑھیں گے، آپ سجدے میں کیا پڑھیں گے، آپ قعدے میں بیٹھ کے کیا پڑھیں گے، اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی، یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ اردو میں اس کو پڑھیں، آپ پنجابی میں پڑھیں، آپ انگریزی میں پڑھیں، لیکن جو چیز عربی میں ہونی ہے وہ طے کر دی گئی ہے، قرآن مجید کی تلاوت طے کر دی گئی ہے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ظاہر ہے یہ چیزیں بالجہر ہوتی ہیں، بلند آواز سے ہوتی ہیں، یہ طے کر دی گئی ہیں، باقی نماز آپ کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے۔ اس میں آپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ ایک نفلی عمل ہوگا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ مناسک حج کا بھی ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازم کر دی گئی ہیں، وہ آپ کو کرنی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفل ہیں، آپ کریں گے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، وہ عبادت ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ تو قربانی ایک نفل عبادت ہے،
صحیح،
یعنی حج کے مناسک میں، مثال کے طور پر آپ نے منا میں جانا ہے، آپ نے عرفات میں حاضر ہونا ہے، آپ نے کنکر مارنے ہیں، یہ چیزیں لازم ہیں، یہ آپ کو کرنی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو طواف افاضہ کرنا ہے، لیکن قربانی یہ آپ کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، یہ ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ قربانی بلکہ عبادت کا منتہائے کمال ہے، قربانی تو اصل میں حج کی حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور نظر کر دیتے ہیں تو یہ اسی کی علامت ہے، تو یہ کوئی تحقیر نہیں کرنی چاہیے اس کی، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو نفل کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اس سے پہلے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے ہاں قبائلی تمدن تھا، اس میں عام طور پر لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، جانوروں ہی سے ان کی دلچسپی ہوتی تھی، تو اس وقت قربانی کو لازم رکھا گیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا جس تمدن میں داخل ہونے والی تھی اس میں ظاہرہ تبدیلیاں آ رہی تھیں، چنانچہ یہ نفل کر دی گئی۔ یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ اصل میں یوں سمجھیے آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو حج کرنا ہے تو آپ اس کے لیے الگ سفر کریں،
ٹھیک ہے،
عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سفر کریں، ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرے کو جمع نہ کریں۔ لیکن جو لوگ باہر سے جاتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات یہ بڑی مشقت کی چیز بن سکتی ہے کہ وہ دو سفر کر کے آئیں، تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ حرمین کے قریب رہتے ہیں ان کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کر لیں، لیکن باہر سے آنے والے کر سکتے ہیں، چونکہ وہ اس رعایت سے، اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اس کی کمپنسیشن کے طور پر وہ ایک قربانی کریں، یہ قربانی ان پر لازم ہو جائے گی۔ یہ قربانی ہے جو اس وقت کی جاتی ہے منا میں، یعنی یہ حج کی قربانی نہیں ہے، یہ حج اور عمرے کو جمع کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر ایک بار ڈالا ہے یہ وہ قربانی ہے، اور یہ حج اور عمرے کو جب آپ ایک سفر میں جمع کرتے ہیں تو یہ لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے حج کی قربانی اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ایک اور قربانی کرنی چاہیے، اور وہ قربانی نفل ہوگی، وہ نفل قربانی حج میں بھی کی جائے گی اگر آپ کرنا چاہیں، عمرے میں بھی کی جائے گی اگر آپ کرنا چاہیں۔ اس میں بھی لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں عمرے میں قربانی کا کیا سوال ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے حدیبیہ کے موقع پر، اور وہاں آپ نے 60 کے قریب جانور قربان کیے تھے، تو قربانی عمرے میں بھی ہو سکتی ہے، قربانی حج میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں جگہ نفل ہے، البتہ وہ قربانی جو آپ کوئی سہولت سے فائدہ اٹھائیں یا آپ کوئی غلطی کریں اور اس کے کفارے کے طور پر کی جائے وہ بالکل الگ ہے۔
تو گویا اگر کوئی شخص پاکستان سے جاتا ہے اور وہ حج کے ارادے سے جاتا ہے اور وہ صرف حج ادا کرتا ہے، یا عمرے کے ارادے سے جاتا ہے اور صرف عمرہ ادا کرتا ہے، اور دونوں چیزوں کو ایک سفر میں ملاتا نہیں ہے، تو پھر اسے کوئی بھی قربانی اس کے لیے لازم نہیں ہے، نفلی ہوگی۔
جی ہاں، پھر اس کے لیے کوئی قربانی لازم نہیں ہے، وہ الگ سے عمرہ کرائے، وہ الگ سے حج کرائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن جب وہ ایک سفر میں
دونوں چیزیں ملائے،
عمرے اور حج کو جمع کرے گا، جس کو تمتو کہتے ہیں ہمارے ہاں، عام طور پر جو حج کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایک اصطلاح لوگوں نے بنا لی ہے، یہ کوئی خدا و رسول کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید سے لفظ لیا گیا ہے، قرآن مجید ہی میں یہ بات آئی ہے کہ جس نے حج کے سفر سے فائدہ اٹھا کر عمرہ بھی کر لیا،
صحیح،
تو اس کے لیے آیا تمتع بالعمرہ، تو یہ جو تمتع کا لفظ ہے اس سے لوگوں نے حج تمتو کی ایک ترکیب بنا لی ہے، اس کو عام طور پر لوگ پوری طرح چونکہ جانتے نہیں ہوتے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم حج پر گئے تھے، ہم نے قربانی کر لی، دراں حالے کہ وہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کرنے کے نتیجے میں جو قربانی آپ پر لازم ہوئی ہے وہ قربانی آپ نے کی۔
بالکل ٹھیک۔ جاوید صاحب، اسی حج سے متعلق ایک کوشچن ہے کہ یہ جو نفلی قربانی ہو گئی اور ایک جو ہم نے جو دونوں عبادات کو جمع کیا اس کی وجہ سے ایک لازم قربانی ہو گئی، اس کے علاوہ ایک اور چیز اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ دم دینا، اور اس میں بھی قربانی ہی ہوتی ہے، یہ دم کی قربانی کیا ہے؟
وہ بھی یہی ہے، یعنی کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے مناسک میں سے کسی منسک کو چھوڑ دیا، کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی تو آپ پھر اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں،
ٹھیک،
اس کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے اس کو اصطلاح میں دم کہہ لیا جاتا ہے، یعنی آپ خون بہاتے ہیں، کیونکہ قربانی یہی ہے نا کہ آپ خدا کی راہ میں خون بہاتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں دم خون کو کہتے ہیں, تو یہ تعبیر اس کے لیے اختیار کر گئی. تو عام طور پر لوگ اسی سے واقف ہیں, یعنی یا تو وہ حج تمتع کے موقع کے اوپر عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرنے کی قربانی کرتے ہیں, وہ سبھی کرتے ہیں,
ٹھیک,
اور یا یہ ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, وہ کسی عالم سے پوچھتا ہے, تو ہمارے عام طور پر علماء اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک قربانی کر دیں, اس سے ازالہ ہو جائے گا. اسی طرح آپ حج کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے, عمرے کے لیے روانہ ہوئے, خدا نخواستہ کوئی ایسی رکاوٹ پڑ گئی کہ آپ پہنچ نہیں سکے, تو اس میں بھی قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ آپ قربانی کر دیں,
ٹھیک ہے,
اور یہ قربانی ممکن ہو تو آپ وہاں لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے کر دیں, آپ نہیں پہنچ سکے تو آپ کا حج بھی ادا ہو جائے گا, آپ کا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا. یعنی جہاز میں کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ کو رستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی, کوئی جنگ و جدال کا موقع پیدا ہو گیا, ایسی بے شمار صورتیں ہو جاتی ہیں کہ سفر کے لیے نکلے لیکن نہیں پہنچ سکے, تو اس میں بھی قربانی کی جاتی ہے. یعنی قربانی اس موقع کے اوپر گویا تلافی کر دیتی ہے کہ آپ نہیں جا سکے, تو یہ قربانی کافی ہو گئی آپ کے حج و عمرہ کے قائم مقام کی حیثیت سے. ایسا ہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ قربانی کر کے گویا کفارہ ادا کر دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ ایک کمپنسیشن کے طور پر قربانی کر دیتے ہیں. یہ قربانیاں وہ ہیں جو آپ کو اقدام کرتے ہیں تو ہوتی ہیں, یہ اصل میں حج اور عمرے کی قربانیاں نہیں ہیں. حج اور عمرے کی قربانی الگ سے عبادت ہے, وہ نفل ہے, وہ آپ کریں گے تو اجر پائیں گے, نہیں کریں گے تو آپ کے حج یا عمرے میں کوئی فرق نہیں واقع.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو لازمی والی قربانی ہے یا یہ جو دم جسے آپ نے فرمایا, اس کی استطاعت نہ ہو انسان کے پاس, وہ نہ کر پائے, تو وہ اس کے لیے بھی کوئی الگ سے کوئی آلٹرنیٹیو دیا ہے؟
یہاں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کریں گے اور آپ قربانی نہیں کر سکتے, قربانی لازم کی گئی ہے, کوئی وجہ ایسی ہے آپ کے پاس رقم نہیں ہے, وہاں موقع نہیں ملا, تو پھر آپ کو 10 روزے رکھنے ہوں گے,
صحیح,
وہی کمپنسیٹ کرنا آپ نے, تو آپ 3 روزے وہاں رکھیں گے اور 7 روزے اپنے گھر واپس آ کے, اپنے وطن واپس آ کے رکھیں گے. تو 10 روزے رکھیں یا قربانی کریں, اس سے خود آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ در حقیقت وہ قربانی نہیں ہے جو حج کے لیے کی جاتی ہے.
بالکل ٹھیک,
یہ تو آپ نے ایک سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو کرنی پڑ گئی.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں, اور اس نشست کو, سوال و جواب کی نشست جو ہے, اس کو ہم اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے, لیکن یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اور یہاں پر اسکرال پر آپ کو جو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے, اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, آپ کے سوالات کو ہم مزید کسی اور پروگرام میں ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.